سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح ہو کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 8 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
حکومت اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیوں کی وزیر اعظم سے ملاقات، عوام کے جان و مال کا تحفظ اور امن کا قیام اولین ترجیح ہے، وزیر اعظم نواز شریف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلبا کے خلاف درج غداری کا مقدمہ واپس لے لیا گیا ہے۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرے سے تفصیلات سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں، وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما نے اپنے روسی ہم منصب کو بتایا ہے کہ یوکرین میں روس کے اقدامات یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی یکجہتی کی خلاف ورزی ہیں اور اس معاملے کو ابھی بھی سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیوں نے وزیراعظم نواز شریف کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ اور ملک میں امن و امان لانا اور ان کی مذہبی، قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں طالبان شدت پسندوں سے مذاکرات کے ذریعے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے حکومت اور طالبان کی نامزد کردہ کمیٹیوں نے جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک کر کے عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا اور امن کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے دونوں کمیٹیوں کے ممبران کو بتایا کہ امن کے بغیر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرنا ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی اور بد امنی کی بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے اور ان کے بقول عالمی برادری میں اپنا تشخص بحال کرنے کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم یہ ان کا آئینی، قومی اور انسانی فریضہ ہے کہ آگ اور خون کا سلسلہ بند کر کے ملک میں عوام کو امن دیا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں دونوں کمیٹیوں کے تمام ممبران اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بھی موجود تھے۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں طالبان کی کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے کہا کہ اب اس عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔
رابطے ہو گئے، دروازہ کھل گیا۔ اب دروازہ کھلنے کے بعد کئی مسائل ایسے آئیں گے کہ اس کے مقتدر قوتوں کی ضرورت ہوگی، با اختیار ہوں اور وہ معاملات کو جلدی نپٹا سکیں۔ قیدیوں کا مسئلہ ہے اور کمپنسیشن ہے اور وہاں سے فوج کی واپسی ہے، ان سارے معاملات میں مقتدر حلقوں کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا، تو ہمیں ان کا تعاون اب حاصل ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے دونوں کمیٹیوں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اب معاملات آگے بڑھانا آسان ہو گیا ہے۔ ان کے بقول وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ آپریشن کی نوبت نہ آئے۔ حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی کے رابطہ کار عرفان صدیقی نے ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ طالبان کی کمیٹی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں طالبان شورا کے ساتھ مزید رابطوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے، جس سے وزیر اعظم نے اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ طالبان شورا سے کمیٹی کی ملاقات میں حکومتی کمیٹی کے کسی نمائندے کی شرکت پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ مذاکراتی عمل میں فوج کے کردار پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عرفان صدیقی نے کہا،
کوئی بھی پروسیس جو اختیار کیا جائے گا، جیسے میں نے کہا ہے کہ فیصلہ سازی کو مؤثر بنانا ہے، ایسا میکنزم ہونا ہے کہ جہاں نامہ و پیغام سے آگے چل کے وہ کمیٹی یا وہ جو بھی فورم بنتا ہے وہ خود فیصلہ کر سکے۔ اس کے لیے ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ اس کی قیادت جو ہے اور اس کی رہنمائی جو ہے، جو بھی میکنزم بنے گا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی، اور تمام ادارے جیسے پہلے ایک صف میں ہیں اس کمیٹی کے ساتھ بھی ان کا وہی کردار ہوگا۔
تاہم انہوں نے کسی بھی نئی کمیٹی کی تشکیل اور اس کے ارکان کے بارے میں کہا کہ اس کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی دفاعی پیداوار سے متعلق وفاقی وزیر رانا تنویر نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اس بارے میں پیش خدمت ہے اس گفتگو کے چند اقتباسات۔
یہ جو گورنمنٹ کی کمیٹی ہے اس کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ کمیٹی جو ہے عمل نبو کام نہیں کرے گی. صورتحال کیا ہے؟
اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا. ڈیزالو کا تو لفظ میرا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ریکانسٹیٹیوشن اس کی ہو سکتی ہے جس میں کچھ اور گورنمنٹ کے, بھی پہلے تو بالکل پیورلی وہ ہے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں. وہ میرا خیال ایک پروسیس جو ہے نا تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, اور آئس بریک ہونے والی بات ہے کہ ایک سٹیج آ گئی ہے جہاں سیریس نیگوسیشن ہو, تو وہاں پہ کچھ ریکانسٹیٹیوشن اس کی ہو سکتی ہے کہ ایک دو بندے ایسے اس میں آ جائیں کہ جس سے کوئی اس کا کوئی فیصلہ کرنے میں یا بات چیت کے دوران کچھ جب کوئی بات سامنے آئے تو اس میں کوئی فیصلہ کر سکے. تو اس قسم کا کوئی سوچ ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ ایک دو دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی.
ایک بات جو اس وقت بہت زیادہ زور و شور سے اٹھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس کمیٹی میں جو نئی بنے گی کوئی فوجی بھی شامل ہو یا نہ ہو؟
سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے بھی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ گروپس تھے, یا آپ ٹی ٹی پی کہہ لیں یا جو اس قسم کے مختلف گروپس کے مختلف ناموں سے تھے, تو اس وقت بھی جو ایگریمنٹ کیے تھے وہ فوجی نمائندوں نہیں کیے تھے. اور اس قسم کی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا, کوئی جب بھی کوئی ایون کوئی جنگ بھی ہو تو آپ کو پتا ہے انیشلی وہ سیز فائر پہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنرل وغیرہ جو انیشلی بادشاہت کر لیتے ہیں, اور کچھ کنکریٹ اس کا رزلٹ وہاں سے نکلتا ہے. اس طرح ابھی دیکھیں وہاں سے بھی امریکہ سے بھی کوئی جنرل آتے ہیں, وہ افغانستان میں آگے بات کرتے ہیں, ادھر بات کرتے ہیں, اور بہت سارے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ سیولین کے ذریعے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لیٹس پرزیوم کہ پانچ بندے ہوتے ہیں تو ایک فوجی نمائندہ بھی ہوتا ہے تاکہ وہ ان پٹ دے سکے, کیونکہ جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں جو چیز ہونی ہیں تو اس میں اگر وہ ساتھ بیٹھ کے جس طرح لیٹس سے آپ نیچے کی سطح پہ چلے جائیں, کوئی ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے کسی لوکل لیول پہ, تو وہاں پہ جو کوئی منسٹر ہوتا ہے یا الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انتظامیہ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ڈی پی او بیٹھ گیا, ایس پی بیٹھ گیا پولیس کا, ان پٹ دینے کے لیے کہ جی ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ایسے ایسے یہ انفارمیشن ہے میرے پاس, یا یہ اس ایشو کے متعلق یہ فیکٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں.
اچھا, اب یہ جو کمیٹی آپ کی جو نئی بنے گی یہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بات کرے گی یا ان کی مقرر کردہ کمیٹی کے ساتھ کرے گی؟
ابھی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. دیکھیں نا, بات تو یہی ہے کہ اب چیز ان کمیٹیوں سے آگے چلی گئی ہے تاکہ کوئی اس کا اب ریزولوشن پہ بات پہنچی ہے نا, کہ کچھ چیزیں سامنے بیٹھ کے ہوں تاکہ پتہ چلے وہ کس چیز پہ آتے ہیں اور ہم کیا چیز ان کو ان کی جو بات مان سکتے ہیں کچھ نہیں مان سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں وہ اسٹریٹجی ہماری ہے کہ پہلے ہماری پرائیورٹی ڈائیلاگ ہے, ان کے ذریعے مسئلہ لو, اگر نہیں تو پھر نیچرلی یوز آف فورس یا جو آپریشن جس کو کہتے ہیں, جس طرح پلانس ہوتا ہے اے بی سی, سارے جو کنٹنجنسی ہوتی ہے پلان وہ ہمارے پاس ہیں. تو اب میرا حال ہے وہ سٹیج آ گیا جو فیصلہ کون ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں پازیٹیو آگے بڑھی ہیں, اور ایسے سگنلز ہیں جس سے جو ہماری ایک خواہش ہے کہ یہ ہم ٹارگٹ اچیو کریں, کوئی کلیٹرل ڈیمیج یا جو بہت زیادہ ڈیمیج ہے وہ نہ ہو. تو میرا حال ہے یہ چیزیں بڑی پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہیں.
ہم لوگوں کا سلسلہ تو جاری ہے بدستور, کل بھی ہوا ہے, لیکن کیا طالبان اب اس بات کی ضمانت لینے کو تیار ہیں کہ مزید حملے نہیں ہوں گے؟
دیکھیں وہ جو آج کل سلسلہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم وہ ڈس اون کر رہے ہیں, اگر ہم ان یہ شک کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ابھی یہ چیزوں میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے, نہ ویکس کی بات نہیں ہے, یہ ڈیز کی بات ہے. اب جعفر صاحب اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ان کی نیت ٹھیک ہے, کیا واقعی ان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, کیا واقعی وہ کچھ ایسے گروپ ہیں جو ان کے امبریلا سے نکل گئے ہیں اور ان کی بات نہیں مان رہے, اور اگر وہ بھی بات صحیح ہے ان کے امبریلا سے نکل گئے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم ان کو آئسولیٹ کر سکیں, اور پھر کلیئر ہو کہ کون پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, کون پاکستان کے خلاف نہیں ہے, اور کون دوسری سوچ کا رکھنے والے لوگ ہیں. تو اس میں میرا حال ہے کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور بہتر ہو جائے گا فیوچر میں کسی ایکشن کے لیے یا کوئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے.
ان کو آئسولیٹ کرنے میں تحریک طالبان پاکستان وہ آپ کا ساتھ دے گی؟
ہمیں پتہ چل جائے گا, اگر تو ان کی نیت صحیح ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ساتھ دے گی. تو اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں جی ری گروپنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ موسم کا انتظار کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی چیزیں یا تھیوری چلتی رہتی ہیں نا, तो इस किस्म की भी चीजें जो बातें हो रही हैं उनका जो चीज वो क्लियर है वो इन दिनों में हो जाएगा सारा सिलसिला। हमें प्रेमा फिसाई नहीं लेना चाहिए। अगर वो बात करते हैं कि जी हम बिल्कुल अनकंडीशनल सीज फायर कर रहे हैं, तो मेरा हाल है ये वो शर्त थी जो हमने लगाई थी तो उन्होंने कर दिया। अगर उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम अनकंडीशनल सीज फायर कर रहे हैं, हम बात करने को तैयार हैं, तो मेरा हाल है ये इस चीज को हमें उसी तरह ही लेना चाहिए फिलहाल, जब तक कोई और चीज सामने नहीं आती।
पाकिस्तान की हुकूमत सिंध ने इस माह फरवरी में थर के इलाके में खुशकसाली का ऐलान कर दिया था और अब वहाँ बच्चे कहत और बीमारियों से हलाक हो रहे हैं। इस बारे में कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
हुकूमत सिंध के मुताबिक फरवरी के महीने में ही सूबे के सहराई इलाके थर में खुशकसाली का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब वहां खुराक और पानी की कमी और बीमारियों की वजह से बच्चों की हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए थर से ताल्लुक रखने वाले हाजी मोहम्मद अली ने कहा कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्होंने खुद मिट्टी हॉस्पिटल का दौरा किया।
यहाँ केस वाली बहुत ज्यादा है, खुराक की बहुत कमी है, की जो नमूनिया बुखार जो चल रहा है ये ज्यादा चल रहा है और डायरिया भी चल रही है, जैसे उल्टियाँ भी हो रही है, दस्त हो रहे हैं।
थर की एक समाजी शख्सियत काजी समू ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया,
जो गरीब आदमी है उसका बच्चा मरते हैं और कमजोर हालत में होते हैं और जो उसका रोटी पानी कम मिलते हैं, एक वक्त मेला मिलता है दूसरे वक्त नहीं मिलता है।
मकामी जराए ब्लाग के मुताबिक कहत और बीमारियों की वजह से पिछले महीने थर में 30 से जायद बच्चे हलाक हो चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए सूबे सिंध के वजीर खुराक जाम महताब डहर ने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने एक इजलास में थर में खुशकसाली का ऐलान किया था और महकमा खुराक को मुतासरा इलाकों में 60,000 गंदम की बोरियां पहुंचाने की हिदायत की थी।
12 फरवरी तक 60,000 बैग जो है वो थर में हमारे 5 बड़े गोडाउन है हर तहसील में, वहाँ पे रेशो के मुताबिक हमने गंदम सप्लाई कर दी। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन का एंड आता है तो उसमें रिलीफ का डिपार्टमेंट प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो वहाँ पे लोकल पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सिलसिले में सीएम सिंह साहब जो हैं वो गए हुए हैं आज सर, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दी।
मीडिया के मुताबिक जुमेरात को वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने थर के दौरे में वहां मुतालिका इदारों के अहलकारों की कारकर्दगी से मुतमईन न होते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज की एक फजाई कार्रवाई में 5 अफगान फौजी हलाक और 17 दीगर जख्मी हो गए। जुमेरात को मशरकी सूबे लूगर में पेश आने वाले वाक़े के बारे में हुकाम का कहना है कि इसकी वजूहात वाजे नहीं और तहकीकात की जा रही हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने भारतीय कंट्रोल के कश्मीर के उन 67 तालिब इल्मों के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ाम वापस ले लिए हैं जिन्होंने इतवार के रोज़ एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान की भारत से जीत की खुशी मनाई थी। इस बारे में नई दिल्ली से यूसुफ जमील की रिपोर्ट।
भारतीय यूनिवर्सिटी में जेर तालीम कश्मीरी तलबा के खिलाफ दर्ज गद्दारी का मुकदमा वापस ले लिया गया है। मैं हूँ यूसुफ जमील, सिरिया से तफसीलात समाप्त कीजिएगा थोड़ी देर के बाद। गैर मामूली अवामी मुजाहमत, एहतजाजी मुजाहरों, सियासी जमातों के दबाव और समाजी वेबसाइट्स पर बढ़ती हुई नुक्ताचीनी के पेश नज़र भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मेरठ की एक निजी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम उन 67 कश्मीरी तलबा के खिलाफ दर्ज किया गया गद्दारी का मुकदमा वापस ले लिया है जिन्होंने गुज़श्ता एतवार को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जुमेरात की शाम नई दिल्ली में वफाकी वजारत दाखिला को मुतल्लक किया कि जिला इंतजामिया की तरफ से पेश की गई इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अनिल कुमार गुप्ता ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि तलबा के खिलाफ तजीरात हिंद की दफा 124(א) के तहत दर्ज किया गया मुकदमा वापस ले लिया गया है। इससे कबल वफाकी वजारत दाखिला ने उत्तर प्रदेश पुलिस के इकदाम के खिलाफ भारतीय कश्मीर में बढ़ते हुए अवामी गम गुस्से के पेश नजर सूबाई हुकूमत को इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश करने के लिए कहा था। भारतीय कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के हमनसब اکھلیش یادو کو فون کر کے طلبہ پر غداری کا مقدمہ درج کرنے کے اقدام کو ناقابل قبول اور ایک سخت عمل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے ان طلبہ کا تعلیمی کیریئر تباہ ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ اور حزب اخلاص کی علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سرپرست مفتی محمد سعید نے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کر کے ان سے مداخلت کی درخواست کی تھی تاکہ ان کے بقول صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ پاکستان نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا دل اور اس کے تعلیمی اداروں کے دروازے بے دخل کیے گئے کشمیری طلبہ کے لیے کھلے ہیں۔ دریں رسنا مشتبہ پاکستانی ہیکرز نے جو خود کو ہاکسرز کرو کہلاتے ہیں سوامی ویوکانند سبھارتی نامی اس یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک کر لی ہے جہاں یہ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
یوکرین کی مغرب نواز اپوزیشن لیڈر یولیا ٹائماشینکو نے یورپ پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کو روس کا حصہ بننے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں کیونکہ اس اقدام سے پورا بر اعظم عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر روس کو بندوق کی نوک پر اقدامات کرنے دیے گئے تو یورپ میں جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ ڈبلن میں جمعرات کے روز دو دفعہ یوکرین کی وزیر اعظم رہنے والی یولیا نے یورپی سیاستدانوں سے خطاب کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو بتایا ہے کہ یوکرین میں روس کے اقدامات یوکرین کے اقتدار اعلی اور علاقائی یکجہتی کی خلاف ورزی ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے جمعرات کے روز ٹیلی فون پر ایک گھنٹے تک گفتگو کی۔ ہفتے کے روز سے یہ ان کا پہلا رابطہ خیال کیا جا رہا ہے جب سے روسی افواج نے یوکرین میں کرائمیا کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مسٹر اوباما نے روسی رہنما کو بتایا کہ اب بھی تنازع کو سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ یوکرین کے مستقبل کے بارے میں مجوزہ ریفرینڈم غیر قانونی ہے، چنانچہ روس اور یوکرین کے ان باشندوں کے لیے جو یوکرین کے جمہوری عمل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو امریکی ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اس بارے میں لوئس ریمیرز کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر اوباما نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے معاملات میں جس طرح مداخلت کی ہے اس کا خمیازہ روس کو بھگتنا پڑے گا اور اس کے خلاف نئی اقتصادی اور ویزا پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ جمعرات کو نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے صدر اوباما نے ریفرنڈم کی مذمت کی۔ یہ ریفرنڈم 16 مارچ کو ہوگا جس میں یوکرین کے کریمیا علاقے کو روس کا حصہ بنانے کے بارے میں عوامی رائے شماری کی جائے گی۔ صدر اوباما کے الفاظ:
The proposed referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution and violate international law.
کریمیا کے مستقبل کے بارے میں مجوزہ ریفرنڈم یوکرین کے آئین اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یوکرین کے مستقبل کے بارے میں کسی بھی بات چیت میں یوکرین کی قانونی طور پر جائز حکومت کو شامل کرنا لازم ہے۔ یہ سن 2014 ہے اور اب وہ دن گئے جب سرحدوں کا تعین جمہوری لیڈروں کو نظر انداز کر کے کر دیا جاتا تھا۔ صدر اوباما نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ان لوگوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو یوکرین کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ امریکی حکام نے ایسے افراد کی نشاندہی نہیں کی ہے جن پر امریکہ آنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے یا ان کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو براہ راست یوکرین کو غیر مستحکم کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان میں روس اور یوکرین کے شہری شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ آیا ان میں روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن بھی شامل ہیں یا نہیں۔ امریکی کانگریس کے نمائندوں نے اس اعلان پر اپنے تاثرات ظاہر کیے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والی کانگریس کی رکن ایلینا راس لیتھینن کہتی ہیں:
Denying and revoking visas of Russian regime members who are connected to belligerent actions in Ukraine.
راس لیتھینن کہہ رہی ہیں کہ روسی حکومت کے ان اراکین کے امریکی ویزے منسوخ کرنا یا انہیں نہ دینا جو یوکرین میں کی جانے والی جارحانہ کارروائی کے ذمہ دار ہیں ایک درست فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی صحیح اقدام ہے کہ ایسے لوگوں کی امریکی جائیداد کی لین دین پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا جائے۔ امریکہ نے روس کی اس کارروائی پر احتجاج کیا ہے کہ اس نے کریمیا جزیرہ نما میں اپنے فوجی بھیجے ہیں۔ امریکہ نے اسے یوکرین کی خود مختاری کی براہ راست خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اوباما انتظامیہ بحران کی شدت کو کم کرنے کے لیے سفارتی سطح پر بھی کوششیں کر رہی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگر روسی فوجی کریمیا سے چلے جائیں اور یوکرین کی نئی حکومت کو روس تسلیم کر لے تو امریکہ یہ پابندیاں اٹھا سکتا ہے۔ تاہم امریکہ نے انتباہ کیا ہے کہ اگر روس نے مشرقی یوکرین میں مزید پیش قدمی کی تو اس پر زیادہ سخت پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ روم میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لافرو سے ملاقات کی ہے جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب چند تجاویز لے کر روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کے پاس جا رہے ہیں۔ اس بارے میں الپیسن کی رپورٹ۔ روم میں جاری ایک بین الاقوامی اجلاس سے ہٹ کر امریکی وزیر خارجہ نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیواروف سے 2 دنوں میں 2 دفعہ ملاقات کی۔ بعد میں جان کیری کا کہنا تھا کہ ان ملاقاتوں کا مقصد ہے کہ دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ جان کیری نے کہا، ہم نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیواروف کو چند تجاویز پیش کی ہیں جنہیں وہ ذاتی طور پر صدر پیوٹن کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ ایک بین الاقوامی رابطہ گروپ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن روس کو یوکرین کی عبوری حکومت کے ساتھ براہ راست بات کرنا ہوگی۔ روس کی پشت پناہی والی فورسز نے یوکرین کے کرائمیا علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں کی مقامی پارلیمان نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے اور روس کے ساتھ شمولیت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس معاملے پر اس ماہ کے آخر میں ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ وزیر خارجہ جان کیری نے یوکرین کی حکومت کے ساتھ مل کر اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا، کرائمیا یوکرین کا حصہ ہے، کرائمیا یوکرین ہے، اور ہم یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ روس کی پشت پناہی والی افواج پہلے ہی یوکرین کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کر چکی ہیں۔ ان فورسز نے حالیہ دنوں میں کرائمیا پر قبضہ کیا ہے۔ جمعرات کے روز امریکہ اور یورپی یونین نے روس کے چند عہدیداروں کے خلاف ویزا اور بینک کھاتوں سے متعلق پابندیاں عائد کی ہیں۔ تاہم سیکرٹری کیری کا کہنا تھا کہ مغرب چاہتا ہے کہ اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، جس پر آئندہ دنوں میں روس کے صدر غور کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کرائمیا کی پارلیمان نے روس میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس بارے میں الزبت ایرٹ کی رپورٹ۔ اسد نذیر کی زبانی۔
روس کے حامی کریمیا کی پارلیمنٹ میں جمع ہوئے اور جمعرات کو انہوں نے متفقہ طور پر یوکرین سے تعلق توڑنے اور روسی فیڈریشن سے الحاق کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب 16 مارچ کو اس کے بارے میں ریفرنڈم ہوگا۔ مقامی پارلیمنٹ کے رکن سرگئی سیخوف کہتے ہیں، سیخوف کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مادر وطن کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑ رہے ہیں، ہم روسی فیڈریشن کے ساتھ دوبارہ متحد ہو رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کریمیا کی اکثریت اس فیصلے کے حق میں ووٹ دے گی۔ اس ووٹ سے جزیرہ نما میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ روس میں مقننہ کے اراکین اس طرح کے اقدامات لے رہے ہیں جن کے ذریعے یہ انضمام آسان ہو سکے۔ جمعرات کو کیے گئے کریمیا کی پارلیمنٹ کے اس فیصلے کی یوکرین نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم آرسینی یاٹسینیوک کہتے ہیں،
This is illegitimate decision and this so-called referendum has no legal grounds at all.
یہ غیر قانونی فیصلہ ہے اور نام نہاد ریفرینڈم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم روس کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت نہ کرے۔ کریمیا یوکرین کا حصہ تھا اور رہے گا۔ کریمیا میں غیر روسی نژاد باشندے اس حالیہ کارروائی پر سخت متفکر ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے فیصلے اور ریفرنڈم کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کریمیا میں مقیم تاتار سیاستدان عبد الرحمان ایجز کہتے ہیں،
We don't recognize this government that was voted in unlegitimate.
ہم ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے جو بندوق کی نوک پر اس قسم کے غیر قانونی فیصلے کرے، یہ ناقابل قبول ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ کریمیا میں جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان پر علاقے کی روسی نسل کی سیاسی اکثریت حاوی ہے، اور اس کے ساتھ ہی روس نواز فوجی دستوں کی موجودگی کی وجہ سے ان کی عسکری صلاحیت کمزور پڑ گئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے ان ٹاپ 10 بالی ووڈ سٹارز کا جو گانے میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ ابھیشیک بچن، ابھیشیک کو اداکاری کا فن ورثے میں ملا، لیکن وہ گانے کا فن بھی آسانی سے سیکھ گئے۔ انہوں نے فلم بلف ماسٹر اور بول بچن میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مادھوری دیکشت، رائے یہ ہے کہ مادھوری دکشت کی آواز میں ریکارڈ ہونے والا یہ گیت اگر نہ ہوتا تو شاید دیوداس کی پوزیشن مختلف ہوتی۔ عامر خان،
کیا بولتی تو؟
کیا میں بولوں؟
سن
سنا
آتی کیا کھنڈالا؟
ہم جیسے دیکھے یہ جہاں ہے ویسا ہی، جیسی نظر اپنی، کھل کے سوچے آؤ، پنکھ ذرا پھیلاؤ، رنگ نئے بکھراؤ، چلو 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 نئے خواب بن لے۔
عامر اداکاری میں مسٹر پرفیکٹ تو کہلاتے ہی ہیں، اور اس پرفیکشن میں ان کے گائے ہوئے یہ دو گیت بھی شامل ہیں۔ شاہ رخ خان،
اپن بولا تو میری لیلا، اپن جب بھی سچی بولتا ہے اس کو جھوٹ کا کیوں لگتا ہے رے۔
شاہ رخ خان اپنی فلم جوش کا یہ مشہور گیت گا چکے ہیں، یہی نہیں بلکہ وہ جب تک ہے جہاں کو بھی اپنی لے اور سر تال سے سجا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کی آنے والی فلم ہیپی نیو ایئر کا ایک گیت ان کی آواز میں سن پائیں گے۔ ابھے دیو،
مجھ کو باہوں میں تم گھیرو، سمجھی نا سینیوریتا، مجھ سے اب نظر نہ پھیرو، آؤ پاس تم میرے، مجھ کو باہوں میں تم گھیرو۔
ابھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈانس نہیں کر سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت اچھا گا سکتے ہیں۔ رتک روشن،
نگاہوں نے نگاہوں سے کہیں ارمان کی داستان ہے سینیوریتا، یہ چاہت کی محبت کی ساری دنیا میں ایک ہی زباں ہے سینیوریتا۔
یونانی دیوتاؤں جیسے حسن کے مالک کہے جانے والے رتک روشن گانے کا فن بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے فلم زندگی نہ ملے گی دوبارہ میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم کائٹس میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا ہے۔
میں راکیش روشن، کائٹس میں کئی نئی چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک نئی چیز یہ ہے کہ راجیش روشن نے جب یہ گانا بنایا اور مجھے اور انوراگ کو سنایا تو انوراگ نے کہا کہ یہ گانا ہم رتک سے گواتے ہیں۔ میں نے سوچا رتک گائے گا نہیں، لیکن جب رتک نے گانا سنا تو اس نے یہی کہا کہ کب ہے ریکارڈنگ۔
Kites in the sky, soaring together, lovers forever۔
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، خبروں کے ایک نئے بلیٹن کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان کی پولیس چیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حالیہ عرصے میں تاوان کی غرض سے لوگوں کو اغوا کرنے والے ایک گروہ کا کھوج لگانے کے بعد اس کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صوبے میں اغوا برائے تاوان کے واقعات میں کمی ہوئی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کوئٹہ سے عبدالستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں دہشت گردانہ واقعات کے تناظر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس کی کارکردگی پر ایک عرصے سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان نہ صرف دہشت گردی کا شکار چلا آ رہا ہے بلکہ یہاں فرقہ وارانہ تشدد کی کارروائیاں، علیحدگی پسند گروہوں کی سرگرمیاں اور اغوا برائے تاوان جیسے واقعات بھی آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مرکزی شہر کوئٹہ میں پولیس کے سربراہ عبدالرزاق چیما اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پولیس کو جدید خطوط پر تربیت اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے صوبے میں منظم جرائم خصوصاً اغوا برائے تاوان کے سدباب کے لیے کئی اہم اقدامات کیے جن کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے بلوچستان پولیس کو فی الوقت جدید سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے۔
روٹین کے کرائم میں ہمیں وہ فیسلٹیز ابھی تک اویلیبل نہیں ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں یا پنجاب کے علاوہ باقی جگہوں پہ اویلیبل ہیں، لیبارٹری کی، کرائم سین کی لیبارٹری کی، یا ایک فلی فنکشنل اچھی اسٹینڈرڈ کی جیسے پنجاب میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہے، اس طرح کی اویلیبل نہیں ہے۔ اگر وہ لیبارٹری یہاں قائم ہوگی اور فورینسک سائنس ایجنسی موجود ہوگی، جو فورینسک سائنس کی ایک لیب ہوگی جو سین پہ جائے گی اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گی، تو بالکل وہی اسٹینڈرڈ کی انویسٹیگیشن یہاں بھی ممکن ہے۔ بندے ہمارے اویئر ہیں، پولیس اویئر ہے، یہ اسسٹنس کی کمی۔
عبدالرزاق چیما نے بتایا کہ صوبے سے گزشتہ سال اغوا ہونے والے اے این پی کے رہنما ارباب عبدالظاہر قاسی کے علاوہ تقریباً باقی تمام کیسز نمٹا لیے گئے ہیں اور اغوا برائے تاوان میں ملوث متعدد گروہوں کو پکڑ کر ان پر مقدمات بھی چلائے گئے ہیں۔ سی سی پی او کوئٹہ نے بتایا کہ دہشت گردی کے شکار دیگر ممالک کی طرح یہاں بھی دہشت گرد اپنی کارروائیوں کے لیے کمسن بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور پولیس نے اس طرف توجہ دیتے ہوئے کئی کارروائیاں کی۔
پچھلی دفعہ بھی وہ بچے پہ اریسٹ ہوئے تھے، پھر ان کو جیل بھی بھیجا گیا، ابھی دوبارہ پھر وہ بچے ہم نے پکڑے، کچھ اور بچے پکڑے۔ وہ بچوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں اور ان کہتے ہیں کہ یہ آپ چیز فلاں جگہ پہ رکھ کے آ جائیں اور اس کو ان کو پیسے ملتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ کوئی ڈسپلنڈ بچے نہیں ہوتے۔ گھروں میں ان کا جو دیکھا گیا ہے کہ وہ کوئی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مس یوز ہے یہ بچوں کا۔
عبدالرزاق چیما کا کہنا تھا کہ بچوں سے ایسی تخریبی کارروائیوں میں معاونت کی روک تھام کے لیے صرف پولیس کی کوششیں ہی کافی نہیں بلکہ ان کے بقول اس میں معاشرے کے تمام طبقات اور سماجی فلاحی اداروں کو بھرپور کاوشیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ سے گزشتہ چند ماہ میں 30 بچے لاپتہ ہو گئے تھے جن میں سے پولیس کے پاس صرف 20 کی رپورٹ درج تھی۔ ان کے بقول خاتون ڈی ایس پی شبانہ نے اس پر تمام تانوں سے رابطہ کر کے اور ان کے تعاون سے 27 بچوں کو بازیاب کروا چکی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق کمرشل بینکوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے کل قرضوں میں زرعی شعبے کا حصہ 6% سے بھی کم ہے، جبکہ اس شعبے سے ملک کے 45% لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں۔
ملک کی معیشت میں مؤثر اور دیرپا انداز میں بہتری لانے کی غرض سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نئے پروگرام میں نجی اور سرکاری بینکوں کو رقوم فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ دیہی علاقوں میں کسانوں اور زراعت سے متعلق دیگر شعبوں سے منسلک آبادی کو زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جلد اور آسان قرضے مہیا کر سکے۔ جمعرات کو انوویٹو رورل اینڈ ایگریکلچر فائنانس نامی پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قائم مقام گورنر ارشد محمود وتھرا کا کہنا تھا کہ دیہی علاقوں میں قرضے کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے مرکزی بینک نے دیگر بینکوں کے لیے قرضے کی شرح بھی دگنی کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تقریباً 85 لاکھ کسانوں میں سے صرف 25 لاکھ کی بینکوں سے حاصل ہونے والے قرضوں تک رسائی ہے، جبکہ 23% چھوٹے کسان اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی طرف سے قرضوں کی واپسی کی شرح بھی دوسرے شعبوں کی نسبت بہتر ہے۔ اس پروگرام کے مشیر محمود نواز شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ زراعت اور اس سے متعلق دیگر شعبوں میں قرضوں کی بروقت فراہمی سے ملک کی زرعی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ممکن ہے۔
اب ہم نے فائنینسنگ کا ایک ہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ہم زمین کو رکھتے ہیں گروی، جس کو کہتے ہیں، اور ایکڑ کے اوپر میکسیمم لون آپ کو 40,000 ملتا ہے، تو نظر تو بڑا اچھا آتا ہے کہ ارے ہمارا لون سیکیورٹائزڈ ہے, لیکن پھر بھی بینکس نہیں دیتی ہیں کیونکہ وہ جب زمین لے کے جاتے ہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے تو بیچ نہیں سکتے. ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا, وہ لوگ جن کے پاس لینڈ نہیں ہے, لائف اسٹاک ہے, ہارٹی کلچر ہے, اس کی طرف پروڈکشن ریلیٹڈ ہم لونز دیں.
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند سالوں میں دو بڑے سیلابوں سے پاکستان کا زرعی شعبہ بری طرح متاثر ہوا, مگر اس دوران زراعت کے لیے قرضوں کی فراہمی کی شرح میں زیادتی کی بجائے کمی واقع ہوئی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک سمیت تمام اداروں کو زراعت کے شعبے پر توجہ دینا ہوگی, جو کہ ان کے مطابق معیشت کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے.
ریوارڈ ریٹرن پیریڈ ان ایگریکلچر از مچ فاسٹر دین انڈسٹری.
ان کا کہنا ہے کہ زراعت پر خرچ کی جانے والی رقم کا انعام صنعت کے مقابلے میں کافی جلد حاصل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑے پیمانے پر مشینری خریدنے اور ان کے لگانے کے لیے 3 سال کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں آپ نے صحیح لوگوں کو قرضہ دیا اور وہاں اگلی فصل پر آپ کو صلہ مل گیا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف انتظامیہ زراعت کے شعبے کی بہتری اور فعال کارکردگی کے لیے نئی پالیسی مرتب کرنے کو بھی تیار ہے. پاکستان کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے. ملک کی مجموعی پیداوار کا 20% سے زائد زراعت سے حاصل ہوتا ہے, جبکہ مجموعی افرادی قوت کا 45% دیہی علاقوں میں موجود ہے. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی عہدیدار نوی پیلے یوکرین اور سری لنکا میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں. دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں نوی پیلے نے ان دو اہم معاملات کو اجاگر کیا ہے. اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ. اس سال اگست میں انسانی حقوق کی ہائی کمشنر کے طور پر اپنے عہدے سے دستبردار ہونے سے پہلے نوی پیلے نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے یہ آخری رپورٹ پیش کی ہے. انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے 6 سالہ دور میں اپنے شعبے کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا. تاہم انہوں نے دنیا بھر میں اذیت کا باعث بننے والے بہت سے چیلنجوں اور بے رحمانہ اور ظالمانہ کارروائیوں پر افسوس کا اظہار بھی کیا. پیلے نے ریاستوں اور افراد کو انسانی حقوق کی پامالیوں کا مرتکب کرنے والوں کو معافی ملنے کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے احتساب کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا. نوی پیلے کا کہنا تھا, تقریباً 5 سال پہلے سری لنکا کا تنازع ختم ہونے کے بعد مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر کونسل کی تشفی کے لیے ایک مصدقہ اور آزاد و خود مختار تحقیقات کرانے میں ناکام رہی ہے. اس لیے میری سفارش ہے کہ اب وقت ہے کہ جہاں مقامی کمیشن ناکام رہے ہیں وہاں کونسل اپنا ایک بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن قائم کرے جو میرے خیال میں ایک مثبت کردار ادا کرے گا. سری لنکا میں سرکاری فورسز اور علیحدگی پسند تامل ٹائیگرز کے درمیان 26 سال تک جاری رہنے والی خانہ جنگی میں دونوں جانب سے کی جانے والی ممکنہ خلاف ورزیوں پر حکومت نے بین الاقوامی تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے. نوی پیلے نے یوکرین میں حالیہ مہینوں کے دوران ہونے والی ہر طرح کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا,
These include killings, disappearances, arbitrary detentions, torture and ill treatment.
ان میں ہلاکتیں, لاپتہ ہونا, ماورائے عدالت حراستیں, تشدد اور بدسلوکی شامل ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ انسانی حقوق کی روایات اور معیار کا احترام اور ایک ایسے معاشرے کا قیام جس میں ہر ایک کے حقوق کا احترام کیا جائے حالیہ بحران کے ایک پرامن اور دیرپا حل کی تلاش میں معاون ثابت ہوگا. پیلے کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے دفتر سے ایک سینئر عہدیدار کو یوکرین بھیجا گیا ہے, بعد میں دوسرے ارکان بھی جائیں گے. پیلے نے انسداد دہشت گردی اور مسلح ڈرون حملوں کے تناظر میں بھی انسانی حقوق کے تحفظ پر اپنے خدشات کا اظہار کیا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغان صدر حامد کرزئی کے بھائی قیوم کرزئی 5 اپریل کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے باہر ہو گئے ہیں اور اپنے حمایتیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ سابق وزیر خارجہ زلمے رسول کی حمایت کریں. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سیاسی چال سے صدر کرزئی اپنی پسند کے امیدوار کی حمایت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ, ندیم یعقوب کی زبانی.
افغانستان کے موجودہ صدر حامد کرزئی کے بڑے بھائی قیوم کرزئی نے کابل میں
اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انہوں نے افغانستان کے 34 صوبوں کے عمائدین سے مشورہ کرنے کے بعد سابق وزیر خارجہ کے حق میں انتخابی دوڑ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو نئے سیاسی اتحاد کا اہم حصہ قرار دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام قابل احترام مذہبی دانشوروں، قبائلی عمائدین اور نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ظلم رسول کی مکمل حمایت کریں تاکہ گزشتہ 12 سال میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ دیر پا امن، استحکام اور معاشی ترقی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکے اور ماضی کے تلخ تجربات سے بچا جا سکے۔ صدارتی امیدوار ظلم رسول نے اس موقع پر اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مضبوط ٹیم دوستوں اور عوام کی مدد سے آئندہ ماہ کے انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ کیوم کرزئی کے انتخابات سے دستبردار ہونے کے بعد اب میدان میں 10 امیدوار رہ گئے ہیں، جن میں حزب اختلاف کے رہنما عبداللہ عبداللہ بھی شامل ہیں جو 2009 کے انتخابات میں دوسرے نمبر پر تھے۔ صدر کرزئی کے سابق وزیر خزانہ اشرف غنی بھی امیدواروں میں شامل ہیں۔ افغانستان کا آئین صدر کرزئی کے مسلسل تیسری بار انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد کرتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کھلم کھلا کسی بھی امیدوار کی حمایت نہیں کریں گے اور سختی سے غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے۔ مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ جمعرات کے اعلان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ظلم رسول موجودہ صدر کے پسندیدہ امیدوار ہیں۔ کابل میں سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر کرزئی صدارتی مدت پوری ہونے کے بعد پس منظر میں رہتے ہوئے سیاسی اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ کابل میں موجود ایک تجزیہ کار سید اعظم کہتے ہیں وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی صورتحال بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ امیدوار انتخابات کے پہلے ہی مرحلے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جائے۔ ان انتخابات سے اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری طریقے سے اقتدار ایک منتخب حکومت سے دوسری حکومت کو منتقل ہوگا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر کرزئی کا امریکہ کے ساتھ باہمی سیکیورٹی کا معاہدہ نہ کرنے کا فیصلہ انتخابات میں اپنے پسندیدہ امیدوار کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کی ایک چال ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی کے معاہدے پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے امریکہ اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات میں کشیدگی آئی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی سی سی ممالک اور قطر کے درمیان تنازع پر نفیسہ حود بھائی نے پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر اور دبئی میں سیاسی تجزیہ کار محمد آغا سے بات کی۔ اس پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
قطر پر ایک الزام لگایا گیا ہے گلف کی جو ریاستیں ہیں ان کی طرف سے، اور جس کی وجہ سے گلف کے سفیروں نے قطر سے اپنے سفیروں کو واپس بلا دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں اور ان کے ساتھ دبئی سے ہیں سیاسی تجزیہ کار پیر محمد آغا۔ مشتاق مہر، آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قطر کا جو تنازع ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے؟
بنیادی طور پہ قطر کے بارڈر کا ڈسپیوٹ ہے بہت بڑا، وہ ان کے جو بارڈرز ہیں وہ ڈیمارکیٹڈ نہیں ہیں، اور جو ارد کے ہمسایہ ملک ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ، وہ بہت نالاں ہیں قطر سے کہ وہ جی سی سی میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ نہیں کی اور باؤنڈریز کو انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ جو ٹوشر اسٹیٹس کرواتے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، اس پہ جو ڈویژن ہوئی وہ ایتھنک بیسس پہ ہوئی، ٹرائبل بیسس پہ ہوئی، اور ٹرائبز جو ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں سارے سہارا میں، ڈیزرٹ میں، وہ ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں، کچھ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں، کچھ پرلی سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ تو قطر نے چونکہ گورنمنٹ چینج کی ہے، نئی گورنمنٹ آئی ہے، وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ میسو ہوئی ہے، پھر انہوں نے بڑی جرات سے عقل مندی سے امریکن فورسز جو ہے نا ان کو وہاں پہ اسٹیشن کیا جائے اور وہاں پہ ایک ریجنل اسٹیشن بنایا جائے اور اس سے جو ہے گلف کے انٹرسٹ افیکٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ کویت کے افیکٹ ہوتے ہیں, امیریٹ کے افیکٹ ہوتے ہیں. سعودیہ تو بہت ہی نالا ہے کیونکہ سعودیز کی جو ڈومیننس تھی وہ تھوڑی کم ہے. میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ جو انہیرنٹ وجوہات ہیں وہ یہی ہیں.
جی پیر محمد آغا, آپ دبئی میں ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ الجزیرہ جو کہ قطر میں واقع ہے, ان کے صحافیوں پر بھی ایک الزام ہے کہ انہوں نے مصر کے مسلم برادرہڈ کی حمایت کی ہے. یہ بتائیے کہ قطر اس وقت اتنا بااثر کیسے بن گیا کہ انہوں نے دوسرے ملکوں میں مداخلت شروع کر دی؟
یہ صرف علاقائی اور ٹیریٹوریل مسئلہ نہیں ہے جو اس وقت کلیئر اپ ہوا ہے اور یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے. جی سی سی جو گلف کوآپریشن کاؤنسل یورپی یونین کی طرح کا جو ہے اتحاد ہونے جا رہا تھا مختلف ملکوں کا, اس میں سعودی عرب اور دوسرے ملک شامل تھے, لیکن قطر نے سعودی عرب کے اتھارٹی اور جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو چیلنج کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. مصر کے تنازع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرسی کی حکومت تھی پہلے, قطر اس کا حامی تھا اور سعودی عرب نے ابھی جو ریولٹ آیا ہے فوج کے ذریعے اس میں سعودی عرب حمایت کرتا ہے. تو یہ کنفلکٹ اصل میں مڈل ایسٹ کے پورے تنازع کا حصہ ہے. قطر بین الاقوامی برادری کے خلاف ان شدت پسند تنظیموں کو, وہ چاہے سیریا میں باعمل ہے, چاہے مصر میں جو ہے بردرہڈ کے نام پر ہے, نہ صرف یہ بلکہ جیسا آپ نے کہا وہ الجزیرہ چینل کے ذریعے وہ ان خیالات کی ترویج بھی کرتا ہے اور ایسے پروگرام نشر کرتا ہے جس سے شدت پسندی کے عمل کو بڑھاوا ملتا ہے.
ہمارے ساتھ تھے دبئی سے سیاسی تجزیہ کار پیر محمد آغا, اور اسلام آباد سے تھے پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر.
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
3 سال پہلے ایرانی حکومت نے اپنے 3 اہم مخالفین کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا تھا. سن 2009 میں ایران کے متنازع صدارتی انتخابات کے امیدوار مہدی کروبی, میر حسین موسوی اور ان کی اہلیہ اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن زہرا راہنورد, ان تینوں شخصیات کو جو ایران کے صدارتی انتخابات کے بعد ان جمہوریت نواز مظاہروں کی جنہیں بعد میں سبز تحریک کا نام دیا گیا ہے قیادت کر رہی تھیں. 14 فروری سن 2011 کو اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا جب انہوں نے ایرانی عوام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مصر اور تیونس میں عرب بہار کے نام سے ہونے والے مظاہروں کے ساتھ اپنی خیر سگالی کا مظاہرہ کریں. ان تینوں افراد پر نہ تو فرد جرم عائد کی گئی ہے اور نہ ہی مقدمہ چلایا گیا ہے. کئی ملکوں کی حکومتوں, انسانی حقوق کے نگراں اداروں, بلا جواز گرفتاریوں اور قید کے حوالے سے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ سمیت اس کے کئی ذیلی اداروں, ایران میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والوں اور پرامن اجتماع اور تنظیم سازی کے حق اور بلا جواز گرفتاریوں اور قید کی صورتحال پر نظر رکھنے والے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے قید میں موجود ایران کے حزب اختلاف کے رہنماؤں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام نہ کرنے کا نوٹس لیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ نظر بندی ختم کر کے انہیں رہا کیا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان میری ہارف نے ایرانی حزب اختلاف کے رہنماؤں کی نظر بندی کے 3 سال مکمل ہونے پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ان کی مسلسل نظر بندی اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کی مذمت میں عالمی برادری کے ساتھ ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے. محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان نے کہا کہ ایران کا آئین, اس کے قوانین اور اس کی عالمی ذمہ داریاں اس کے شہریوں پر کم از کم شفاف مقدمہ چلانے کی ضمانت دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدمہ چلائے بغیر کسی کو بھی گرفتار یا قید نہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی حکومت پر زور دیتا رہے گا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, اور ہم ایک بار پھر ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی قید میں موجود تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
روس یورپی یونین سے کہہ رہا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ جو معاہدہ طے کرانے میں مدد کی تھی اسے یوکرین کی صورتحال میں استحکام لانے کی بنیاد ہونا چاہیے۔ اس بارے میں ڈینیل شیرف کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران مسٹر لاوروف نے زور دے کر کہا کہ فروری میں یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹر یانوکوویچ اور ان کے مخالفین کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ یوکرین کے موجودہ بحران کے حل کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بیان کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے مس ایشٹن کو بتایا کہ یورپی یونین کی ثالثی میں طے پانے والے معاہدے کی یوکرین کے استحکام کے سلسلے میں کلیدی اہمیت ہے۔ منگل کے روز اسپین میں ان کی میٹنگ کے دوران مسٹر لاوروف نے یورپی یونین کو معاہدے کی پاسداری نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسٹر لاوروف نے کہا کہ یوکرین کے بارے میں یورپی یونین کے بیانات میں 21 فروری کے معاہدے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس میں صدارتی اختیارات کو محدود کر دیا گیا تھا، دسمبر تک انتخابات کا اختیار دیا گیا تھا اور ایک قومی سطح کی یونٹی گورنمنٹ کی تشکیل کے لیے کہا گیا تھا۔ روسی وزیر خارجہ نے یورپی طاقتوں پر الزام عائد کیا کہ وہ نہ تو قومی یونٹی گورنمنٹ یا آئینی اصلاحات چاہتی ہیں اور نہ ہی مظاہرے کرنے والے گروپس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کارروائی کی خواہش رکھتی ہیں۔ کرائمیا اور یوکرین کے دوسرے علاقوں کا حوالہ دیتے ہوئے جہاں روس نواز جذبات مضبوط ہیں، مسٹر لاوروف نے کہا کہ فروری کے معاہدے کے بھرپور نفاذ سے یوکرین کے کسی بھی خطے کو منہا کیے بغیر امن قائم ہوگا اور ہر ایک کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ روس نے ابتدا میں فروری کے اس معاہدے کی منظوری سے انکار کر دیا تھا جس کا مقصد مسٹر یانوکوویچ کی حکومت کے خلاف 3 ماہ کے دن بدن بڑھتے ہوئے پرتشدد مظاہروں کا خاتمہ تھا۔ ان مظاہروں کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے بعد مسٹر یانوکوویچ نے ماسکو کے ساتھ مزید قریبی تعلقات کے حق میں یورپی یونین کا ایک تجارتی معاہدہ اچانک مسترد کر دیا تھا۔ 21 فروری کے معاہدے پر دستخط ہونے کے ایک روز بعد مسٹر یانوکوویچ کیف سے فرار ہو کر روس چلے گئے اور یوکرین کی پارلیمنٹ نے ان کے عہدے سے برطرفی کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس کے بعد کوئی شناختی نشان نہ رکھنے والی فوجی وردیوں میں ملبوس اور روسی فوج کے معیاری ہتھیاروں سے مسلح روس نواز فورسز نے جنوبی یوکرین میں جزیرہ نما کرائمیا کے بڑے حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی تک وہاں کی سرکاری عمارتوں، ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات پر قابض ہیں۔ یوکرین میں مقیم روسیوں کے تحفظ کے لیے باقاعدہ فوجی کارروائی کی ماسکو کی دھمکیوں کی مغربی دارالحکومتوں کی جانب سے مذمت کی گئی اور ان کے نتیجے میں امریکہ اور یورپی طاقتوں نے پابندیوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ لوراں فیبیس نے فرانس کے بی ایف ایم ٹی وی کو بتایا کہ روس کو جمعرات تک، جب یورپی یونین کے رہنما برسلز میں اجلاس کریں گے، پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کو پابندیاں نافذ ہو جائیں گی، جن کے تحت کچھ عہدیداروں کے خلاف ویزوں کی پابندیاں عائد ہو جائیں گی، اور اگر بحران کم نہ ہوا تو اس وقت جاری اقتصادی مذاکرات اور اعلی حکومتی حلقوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے روسیوں کے اساسوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ مسٹر لاوروف نے روس کے اس موقف کو دہرایا کہ اقتصادی پابندیوں سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ماسکو یورپی یونین کے نگرانوں کی کرائمیا میں موجودگی کا اس صورت میں مخالف نہیں ہے اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایک بار پھر تردید کی کہ روس کرائمیا میں مختلف مقامات پر قبضے کے لیے بھرپور تربیت یافتہ فوجیوں کی کمانڈ کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ ماسکو سے ان کی وفاداری عیاں ہے۔ منگل کے روز تیونس میں ایک بریفنگ میں مسٹر لاوروف نے زور دے کر کہا کہ روس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ان فوجیوں کو واپس بلا لے جن پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔
پریادک в Криму обеспечивается в основном силами самообороны, отрядами самообороны۔
مسٹر لاوروف نے کہا کہ سیلف ڈیفنس فورسز کرائمیا کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ گشت کر رہی ہیں۔ وہ کرائمیا کے خود اختیار علاقے سے گزرنے والی ہر ٹرانسپورٹ کو چیک کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ پہلے ہی اسلحے اور دھماکہ خیز مواد کی بھاری مقدار اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی درست ہے اور اس سے کرائمیا کو کسی بھی ایسے واقعے کے دوبارہ پیش آنے سے بچایا جا سکے گا جو کیف یا یوکرین کے دوسرے شہروں میں پیش آ چکے ہیں۔ امریکی اور یورپی رہنما روس کی جانب سے یوکرین کے واقعات میں ملوث نہ ہونے کے دعووں کو مضحکہ خیز قرار دے کر انہیں مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماسکو کرائمیا پر فی الواقع قبضے کی ایک کوشش کی قیادت کر رہا ہے۔ کیف کے ایک رہائشی پاول یٹوشنکو کہتے ہیں کہ یوکرینی یورپی اور امریکی مدد کو سراہتے
ہیں۔
اٹلانٹک ٹریٹی الائنس کے ملک اور خاص طور پر امریکہ اس تنازع کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جسے روس ان پر مسلط کرنے کی کوشش میں ہے۔ منگل کے روز کیف کے ایک دورے میں مسٹر کیری نے مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی ایک یادگار پر پھول چڑھائے اور یوکرین کے لیے امریکی مدد کا وعدہ کیا۔ واشنگٹن نے یوکرین کی جدوجہد کرتی معیشت کی مدد کے لیے $1 ارب کے امدادی پیکج کا وعدہ کیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ بھی کل لگ بھگ $15 ارب کی اقتصادی امداد کا بندوبست کر رہا ہے۔ مسٹر لاوروف نے مظاہرین کے لیے مغرب کی حمایت کو ذاتی مفاد کے لیے یوکرین کے ساتھ روس کے تعلقات کو کشیدہ کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے اس سریلے خوش الحان پرندے کی جسے ہم کوئل کہتے ہیں، اور اس کی آبادی میں تیزی سے کمی آتی جا رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں کوئل کی آبادی میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے اس بارے میں مستند اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، لیکن برطانیہ میں ایک حالیہ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ سن 1995 کے مقابلے میں سن 2010 میں اس خوش الحان پرندے کی تعداد آدھی ہو چکی ہے۔ کم ہی لوگوں کو یہ علم ہے کہ کوئل ایک خانہ بدوش پرندہ ہے اور وہ خوراک کی تلاش اور موسموں کی سختیوں سے بچنے کی خاطر ہر سال ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے۔ یورپ میں یہ ننھا پرندہ افریقہ سے طویل سفر کے بعد وہاں آتا ہے اور سردیاں شروع ہوتے ہی واپسی کی پرواز شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ یہ ننھی سی جان ہر سال 10,000 میل سے زیادہ پرواز کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شمالی امریکہ کے سفر کے لیے یہ پرندہ 4,000 میل کی ایک مسلسل اڑان میں بحیرہ کریبین عبور کرتا ہے۔ کوئل یا کوکو، ان کی کئی اقسام ہیں جن کا وزن 15 گرام سے 1.25 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کے پرندوں کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے، اور کوئل کی نقل مکانی پر نظر رکھنے والے یورپی تحقیقی ادارے B2O کے مطابق کچھ اقسام نقل مکانی نہیں کرتی اور کسی خاص علاقے میں مستقل طور پر رہتی ہیں۔ برطانوی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جو گزشتہ ایک سال سے کوئل پر تحقیق کر رہی ہے، افریقہ سے برطانیہ پہنچنے والی کوئل کی پرواز کے راستوں کی مستند معلومات اکٹھی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس تحقیق کے لیے پہلی بار GPS سے مدد لی گئی ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی پرواز پر نظر رکھ کر ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے۔ ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر فل ایٹکنسن کا کہنا ہے کہ اپنی تحقیق کے لیے انہوں نے پچھلے سال مئی میں نارفاک کے علاقے سے 5 نر کوئل پکڑے، اور پھر ایک خصوصی چھوٹے GPS کو ان کے بازوؤں کے ساتھ باندھنے کے بعد آزاد کر دیا گیا، جس کے بعد ان کی پرواز کا ریکارڈ مرتب کیا گیا۔ ڈاکٹر ایٹکنسن کا کہنا ہے کہ ان 5 میں سے 2 پرندوں نے، جن کے نام لاسٹر اور کرس رکھے گئے تھے، خزاں کا موسم شروع ہوتے ہی اپنی واپسی کی پرواز شروع کی، اور وہ مختلف راستوں سے اٹلی اور اسپین سے گزرتے بحیرہ روم کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے افریقہ کے صحرائے اعظم میں داخل ہوئے، اور پھر سردیوں کے آغاز پر ایک برساتی جنگل میں پہنچ گئے۔ پھر جب موسم بدلنا شروع ہوا تو انہوں نے واپسی کے سفر کا آغاز کیا، اور مختلف راستوں سے گزرتے اپریل کے آخر میں برطانیہ میں نارفاک کے اسی علاقے میں پہنچ گئے جہاں سے ایک سال قبل انہیں پکڑا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مادہ کوئل اپنے واپسی کے سفر پر روانگی سے قبل عموماً کوے کے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، اور کوے کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئل کے انڈے سیتا اور اس کے بچے پالتا رہا ہے جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ وہ انہیں گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے، مگر تب تک وہ اڑنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر گھونسلے سے بے دخل ہونے کے چند ہی ہفتوں کے بعد وہ افریقہ کے لیے اپنی پرواز شروع کر دیتے ہیں۔
کوئل کی کچھ اقسام اپنے انڈے خود سیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی خود کرتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ہمارے آج کے اس آخری پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر رودابا ناصر اور ساؤنڈ انجینئر وین چارٹر۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔